الأندية المتقدمة نجيب مع محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من الملائكة سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم في سيرة دروس جاري ہیں اور آج کی نشست میں درس نمبر 23 ثابت قدمی کے اسباب مکی مرحلے میں ہم سب نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بہت سی تکلیفوں کا سامنا کیا اور ہر مشکل کا سامنا ہر تکلیف کا سامنا اس انداز سے کیا اس طریقے سے کیا پوری دنیا کی تاریخ میں ایسی مثالیں نہیں ملتی. اور جس صبر و تحمل سے انہوں نے ہر پریشانی کا سامنا کیا ایسا صبر و تحمل اگر پارو تو لوگ تو وہ بھی ٹوٹ جاتے ہیں. اور جو چیلنجز تھے اس زمانے میں وہ مختلف قسم کے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے ہر چیلنج کا سامنا کیا اور اپنے دین اپنے ایمان اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سب سے آگے رکھا. یہاں تک کہ جب قربانی کا وقت آیا تو ایک قدم پیچھے نہ ہٹے. یہ جو مختلف قسم کے چیلنجز تھے ان میں سے نمبر ایک فرائض کی ادائیگی میں نمبر دو محرمات سے اجتناب, اس سے بھی زیادہ مشکل تھا. نمبر تین مشرکین اور مخالفین کے بغض نفرت اور حسد کے انتہا جنہوں نے طرح طرح کے ظلم ڈھائے سے پہنچ جائے. تو یہ صبر اور یہ ثبات ان تین چیزوں پر ہے. فرائض اس وقت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے مختصر سے تھے, ایمان کو سمجھنا, عقیدے کو درست کرنا, کلمہ توحید جو دین اسلام کی بنیاد ہے اس کلمے کو سمجھنا, ارکان ایمان کو سمجھنا, اور سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنا, اور پھر اس کی طرف دعوت دینا اور صبر کرنا. عمل بمر بنا یعنی من کر تفریضہ دعوت التوحید کا فریضہ بھی مخالفین تھے ان کے سب سے تکلیف دہ بات یہ تھی کہ دعوہ الی توحید اللہ کسی بھی صورت میں آگے نہیں بڑھنے چاہیے. ایک یا دو یا تین لوگوں تک پہنچے تو جتنے ہو سکے اس سے آگے نہ بڑھے, لیکن دعوہ الی توحید اگر عام ہو گئی مکہ میں تو پھر ہمارے وجود ہمارے بقا کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ شرک اور توحید جمع ہو جاتے ہیں. توحید تو پھر شرک نہیں ہے اور توحید بھی توحید نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھپ چھپ کر توحید کی طرف بلاتے تھے, ارقم میں جمع ہوتے تھے, وہاں پہ تعلیم دیتے تھے, صحابہ کرام علم حاصل کرتے تھے, پھر اس علم کو آگے جا کے لوگوں کو سمجھاتے تھے. دعوت ضروری تھی پہلے سے چھپکے سے رازداری, پھر یہ دعوت عام ہوگی. بابا کے کردار پہ سب اللہ کا حکم دیا, وہ بچپن کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، بچپن کی عمر ہے
صحابہ جو قریب ترین
صلی اللہ علیہ وسلم. اور عمر میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی محبت والے کون ہیں؟ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے صحابہ. قرآن مجید کی آیات میں جہاں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا نا تو فوراً سمجھ لیتے کہ ہمارا رب کیسا ہے. وہ رحمان الرحیم ہے یقین ہم پر علم کرے گا. دیکھیے کہ زبانی کے نام رحمان الرحیم ہے. جب وہ رحمان ہے وہی رحمت والا. دنیا میں جتنی بھی کائنات موجود ہے ساری کائنات میں رب کی رحمت کی محتاج ہے. یہ کافر درد کے رحمت کے محتاج ہے, یہ جانور درد کے رحمت کے محتاج ہے. اللہ پر رحم نہیں کرے گا. ہم تو اللہ کے لیے قدم اٹھایا ہے تو اللہ ہی کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بیامت میں بات کر دے گا. جب وہ رحمان الرحیم ہے تو ہمیں یقین ہے ہمارا ایمان ہے تو اللہ ہم پر رحم ضرور کرے گا. مالک یوم الدین ہے, یوم الدین آنے والا ہے, حساب دینا ہے. اور ہمارا رب اس دن کا مالک ہے. اگر یہ دنیا آج یہ ایمان ہم سے لے لیتے ہیں تو یوم الدین کیا کر سکتے ہیں لوگ. ہمارا تو ہمارے ساتھ ہی ہمیں یقین ہے اس دن ہمیں ہمارا کوئی مشورہ کرے گا نہ ہی نہ مراد کرے گا. تو دل میں کیا محسوس کرتے ہیں ایسے لوگ جو اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. تو پھر جب بات آتی ہے وہ ہمارے عزیز الحکیم, وہ ہمارے عزیز الرحیم. ہے اگر آپ کا ایمان آپ کے ہونے پر مضبوط ہو یا نہیں ہو پھر شیطان مدد دے رہا ہے سوال ہی رہا ہے. اگر آتے بھی ہیں تو اس علم کے پہاڑ سے ٹکرا کر ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. ایمان ہو یا نہیں ہے نا شیطان مدد ہمیں کچھ نہیں کرتے. اس لیے اعتبار نہیں عمر مخلص ہو چکا خود کہتا ہے عمر میں بس نہیں کرے مخلص بندے کے ایمان والے بندے اخلاص ہو رہے تو بعد میں ممکن نہیں ہے. تو ایمان ہے تو اخلاص ہو اخلاص ہے تو ایمان ہے ورنہ اگر دونوں میں سے ایک ہے تو دوسرا بھی نہیں ہے لازم اور ملزوم ہے. دونوں سر کرنے کی دوسرا سبب اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بارش اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پرکشش قیادت خوبصورت شخصیت اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی جو کچھ میں دے نظر ہو انہیں کا ہو جائے اور خود دیکھے ابھی وہی نازل ہونے سے پہلے موقع ایک مجھے نام بتا دیں تاریخ دیکھ لیں آپ ایک نام بتا دیں کوئی ایسی شخصیت دکھا دیں جو ادب اور اخلاق کے اعتبار سے مکہ میں سب سے اچھا ہو. آپ سب کیا نظر آ رہا ہے کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا نہ کبھی کسی بت کے سامنے سر جھکا ہے. آپ عجیب بات ہے سارے سارے قوم جو ہے وہ ایسا ہے گھر والے بھی دادا بھی چاچا بھی جس گھر میں پڑی وہیں پر بڑھ کر رہتی ہوں یتیم بچے ایسے کمزور ہوتے ہیں نا جیسے ماں سے جیسے ماحول ان کو بدل یعنی یتیم بچوں کو بدلنا آسان ہے مشکل ہے یتیم بچوں کو بدلنا بہت آسان ہے جس کے والدین نہ ہو سکتے تو ایسے بچوں کو بدلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. لیکن سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کے دن بچپن سے ہی فادر کو لگی مجھے مجبور ہو گئے یہ کہنے پر کہ ہم سب جو ہے وہ صادق العلیم ہے یہ دشمنوں کی گواہی ہے. دیکھا اپنے پیارے کو اچھے اچھے اوقات دیتے ہیں نا اچھی گواہی دیتے ہیں کمال اس میں نہیں ہے کہ آپ کے پیارے آپ کی تعریف کریں کمال کسی ہے کہ آپ کے دشمن آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے. مطلب ایک دو چار لوگ رہتے تھے اس زمانے میں اتنے کمی رہتے تھے وہ کم دوسرے سبحان اللہ دیکھیں آپ یہ شخصیت اخلاق ادب بولنے کے انداز میں اٹھنے کے انداز میں بیٹھنے کے انداز میں چلنے کے انداز میں بے مثال. اس کے ساتھ ساتھ جب وہی نازل ہوئی اور دعوت عام ہوئی اب قائد اعظم کو دیکھے کیسے ہوتے ہیں پتنی گھر میں بیٹھے ہوئے اور اپنے ساتھیوں کو کئی جوانوں کو دھکیل دیے تم جاؤ اور جا کے آگے دعوت کو پھیلاؤ اور مل کر کے جنرل تمہارے لیے میں یہاں پر کوشش کر رہا ہوں. سب سے کون ہوتا تھا اچھا سب سے زیادہ تکلیفیں کسی ہوئی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا بھی گیا دل بھی کس کے ساتھ لگا لی سجدے کر سبحان اللہ. دیکھیں آج کے قائد ایسے ہیں کیا آج کے لیڈر ایسے عجب بات ہے اللہ. اچھا جب ہجرت کا وقت آیا حبشہ کی طرف اپنے گھر والوں کو سینے سے لگایا یا اپنے پیاروں کو بھی سب سے پہلے بھیجا سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ رقیہ کون ہے مولانا السلام کی اپنی بیٹی سیدنا عثمان داماد ہے اور یہ پہلا گھرانہ ہے جس نے اللہ کی ہجرت کی پورا گھرانہ یہ شخص ان کو ملا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے دین کو بچانے کے لیے غریبوں کو قربان کر دی چھوڑ دیا اور ہجرت میں کیا سبق ملتا ہے؟ جب دین سے زمین ٹکرا جائے تو کسے چھوڑا جا رہا ہے؟ دونوں میں سے زمین کو چھوڑا جاتا ہے یا دونوں کو چھوڑا جاتا ہے؟ آج کیا ہو رہا ہے؟ سبحان اللہ، زمین کو قربان کر دیا جا رہا ہے دین پر. جب طائف میں ہجرت کا موقع آیا، ساری بات پڑھ لیے پچھلے دو سو پانچ ہزار فٹ بلندی ہے طائف پہاڑوں کی. کیسے پہاڑ آپ کے سامنے ہیں؟ سیدھے روڈ ہیں. کیا حالت ہوتی ہے جب طائف پہنچتے؟ چکر آتے ہیں، عجیب سی حالت ہوتی ہے. اگر ہم جاتے بھی پکنک کے لیے، ٹھیک ہے، اس لیے سیر کے لیے جاتے ہیں، اللہ کے پیارے پر مدد حاصل کرو بغیر سواری کے، ایک ساتھی کے ساتھ پائے کا سفر کرتے ہیں. کس لیے کرتے ہیں؟ ذاتی مفاد تھا، اس دعوت توحید کو پہنچانے کے لیے، اس دین کو قائم کرنے کے لیے ایک جگہ نہیں ملتی. مکہ والوں نے انکار کر دیا، اگر زمین وسیع ہے، اگر دنیا کی سب سے پاک ترین زمین پر دین کا پیدا ممکن نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو شادہ ہے، اللہ کو منظور نہیں ہے کہ اس پاک سرزمین پر اس پاک دین کا قیام ہو. حکمت اللہ کا لکھوا ہوا احکم الحاکمین. تو اللہ کے پیارے پر صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف رخ کیا. کیا سلوک ہوا سب کے سامنے؟ واپس آ گئے، تکلیف میں، پریشانی میں، لیکن اللہ تعالیٰ یقین ہے کہ دین کا پیغام ہونے والا ہے اور ہوگا. پائے گا سے اللہ منظور نہیں کر، ہم نے تو کوشش کی، رزلٹ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، رزلٹ اس میں آ رہا ہے. جد و جہد اللہ کی توفیق تو یہ کر سکتے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اگر کوئی پائے مل جائے آج تو آج عمر کی حالت بدل جائے. میں کہہ رہا ہوں آج کیسے ویسے کسی مسئلہ ہوتے ہیں جو سارو کرام جیسے ہوں, ادب میں, اخلاق میں, علم میں, عمل میں, تقویٰ میں, اگر ہم اپنے اندر ایسی قابلیت پیدا کر لیں. آج ہم کہہ رہے ہیں ہمارے قرآن ہوئے ہیں, ہمارے قرآن اٹھتے ہیں, سیدھے ہیں, دس گاڑے منہ سے نکل کے تو قرآن کا نام آتا ہے. کسی مجلس میں اگر وہ قرآن کا ذکر نہ ہو, عبادت نہ ہو, تو مجھے مجلس نہیں کہنا کہ چاہے گاڑی جا کے وہیں بھی دو یا چاہے ماتم ہو کہیں یا کہیں کوئی گاڑی بھی کوئی جاتے ہیں, دونوں جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں. بڑے سیاست دار ہیں, سیاست تو آج اس کے بغیر تو کوئی گزارا نہیں کر لوگوں میں. جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حکمران ہیں. آج ہم اس طرح پہلے گار بن جائیں یہ مہاراج کے مطالعوں میں مہاراج کا بن جائے گا تو قرآن بھی ایک ان دونوں کے مطالعے میں سے ایک مطالعہ حکمران ہوگا. مہاراج میں جھوٹوں کا ہے اکثر, یہ مہاراج میں ہی چوروں کا ہے, مہاراج میں ہی بدکاروں کا ہے. ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ بہت سارے چوروں میں, بدکاروں میں ایک مستقل پہلے گار ہمارے ساتھ جاتے ہیں. حکمت تیسری وجہ جس کا ضرورت سابق پتنی ہے, دین اسلام کی معرفت اور خاص طور پر عقائد اور ایمانیات کی اہمیت کو جاننا, ارکان ایمان کو جاننا, اس دین کا مقام کیا ہے, یہ دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, ہمیں زندگی کیسے بسر کرنی ہے. پہلے تاریخ میں ہر طرح کا نظر آتا, کچھ نظر نہیں آتا تھا. جیسے ہمارے بزرگ کرتے تھے ہم بھی ویسے کرتے تھے, ان کے لکش کا نمبر کرتے تھے. اب ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور پہنچا ہے, وحی کا نور, یہ دین ہمیں ملا ہے. دین میں ہمارا ایمان ہے, یہ سارا کلام سمجھتے تھے, کاش ہم بھی سمجھ لیتے. یہ دین ہے, ہمارا ایمان ہے کہ یہ دین ہمارے لیے ہماری زندگی کو روشن کر دے گا. اگر زندگی روشن کرنی ہے تو دین کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے. تو دین کی اہمیت اور مقام کو جانتے ہوئے, اور اگر ہم نے اس پوری دنیا کو روشن کرنا ہے تو اس دین کے بغیر یہ دنیا روشن ہو نہیں سکتی. دنیا اگر ٹیکنالوجی میں اور دنیاوی علم میں آسمان کو چھو لے تب بھی وہ تاریکی میں ڈوبی رہے گی جب تک کہ اس عظیم کے نور سے یہ دنیا فائدہ نہیں اٹھائے گی. ارے دین اسلام میں ابھی تک ملا گیا تو رشتے دار رشتہ توڑا ہے, بلکہ سب سے دشمن بن گئے ہیں, اس پاک سے زمین کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے, پھر بھی دین اسلام کی قدر باقی ہے اور بھی قربانی دینے کے لیے تیار ہے. عجب بات ہے سبحان اللہ, میرے بھائی بات پر یہ طرح کر رہے ہوتی ہے کسی چیز کی اہمیت ہو گئی جانے کی چیزیں نہیں ملے. یہ تو میرے بغیر کیوں ہے, میں جانتا ہوں کہ یہ لکھنے کے قابل ہے. اگر میں نہیں جانتا تو اس کی کوئی قابلیت ہے, کوئی حیثیت ہے؟ یہ جیسے نہ ہو رہی یہ کیسے کے ڈبے ہوتا نہیں. تو ہر چیز کی اہمیت اس کی علم سے جڑی ہوئی ہے, کسی چیز کی قدر اس کی پہچان کسی دوری میں علم سے. جب تک ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز کیسی ہے اور کیا ہے اس کی قدر تو ہے, اور جس چیز کا علم ہمارے پاس نہیں ہے اس کی قدر و قیمت باقی نہیں ہے. تو دین اسلام قدر و قیمت اس لیے جانتے تھے کہ وہ دین کی قدر کو بھی جانتے تھے کو بھی جانتے تھے, دین کی بنیادی تعلیم کے اہمیت بھی جانتے تھے, اور ان کی زندگی علم کی بنیاد پر ہوتی تھی. یہی بنیاد ہمارے پاس بھی ہے. ہمیں اس دن کی قدر ہے, جس چیز کی قدر کو ضائع کیا جاتا ہے یہ مضبوطی سے اسے سنبھال کے رکھا جاتا ہے. آپ کی سب سے زیادہ اونچی چیز کہاں پہ ہوگی؟ آپ اسے بستر کے اوپر رکھتے ہیں, ٹیبل کے اوپر رکھتے ہیں, یا دروازے کے قریب باہر رکھتے ہیں, یا گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ رکھتے ہیں کہ دور ہی رہتی ہے. سب سے زیادہ قیمتی چیز کو سب سے زیادہ قیمتی جگہ پر سب سے زیادہ قیمتی چیز میں ہی رکھا جاتا ہے. اور صحابہ کرام کے لیے دین سب سے زیادہ قیمتی تھا, تو ان کے دل میں یہ دین نہیں تھا. جہاں بھی جاتے تھے, جیسے بھی تھے, وہ اس دین کی معرفت بھی رکھتے تھے, اس کی قدر بھی جانتے تھے, اور عمل کرنا بھی جانتے تھے. چوتھے نمبر پر اور ایمانیات میں سے خاص طور پہ چوتھے نمبر پہ آخرت پر ایمان. آخرت پر ایمان ایک ایسا ایمان کا حصہ ہے جسے اللہ تعالیٰ میسر کر دینا اور سمجھ آتا فرما دیا, تو وہ شخص صبر, تحمل اور ثابت قدمی جیسے زندگی بسر کرتا رہتا ہے. آخر پر ایمان کتاب جو آپ نے اپنی ہوتے کافر ماننا ہے, اس پر کوئی کوئی شرط نہیں کر سکتا. کافر بھی اپنے رکھتے کہ اس نے مرنا ہے, لیکن مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ تو قرآن مجید نے اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے, اور مکی آیات میں اکثر یہی چیزیں آئی ہیں جن کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے اللہ کی معرفت, پھر آپ وسلم کے اخلاق, ان نظر خود اپنے آؤں سورت القلم مکی سورت ہے, اور پھر دین اسلام کی بنیاد, اور اس طریقے سے جب ایمان کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کو اکثر آیات میں ذکر کیا ہے. آخرت پر ایمان میں دوبارہ زندہ ہونا ہے البتہ, اور پھر حساب بھی ہونا ہے, کتاب بھی ملنے والی ہے, یا دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ, اور پھر نام اعمال, اور ہمارے اعمال چلیں گے, ان کا وزن ہوگا. آج جو ہم کر رہے ہیں ہر اس چیز کا وزن ہوگا. اچھا ہے تو ایک پڑھنے میں, برا ہے تو دوسرے پڑھنے میں. جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں دو پڑھنے, ایک میں نیکیاں ہیں اعمال صالحہ ہیں, اور دوسرے بدیاں ہیں اور بد اعمال ہیں. جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں یا کر رہے ہیں, کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو لکھی نہیں جا رہی. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول كل ما يقول نہیں جو لکھا نہیں جا رہا, سب کچھ لکھا جا رہا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ وفات کے وقت شدید بہت شدت ہوتی تو درد اور تکلیف تھی, ان کے منہ سے آہ آہ کی آواز آ رہی. تو کسی نے کہا امام صاحب یہ بھی لکھا جا رہا ہے, اس کے بعد سے مرتے وقت تک ان کے منہ سے آہ کی آواز کسی نے سنی. اتنے انسان کا محسوس کر سکتے, تکلیف بھی آئیں کرتی نہیں, آہیں تو نکل جاتی ہیں, لیکن میرے نام احمد لوگوں کو ضرور بات رہا ہوں, یہ آہ آہ کیا بات ہے؟ اگر میں الحمدللہ کہہ دیتا, سبحان اللہ کہہ دیتا, لا الہ الا اللہ کہہ دیتا, اس کے بعد وہ کیوں مجھے ذکر سنا گیا پر نجات پاری ہو جاتی ہے، لیکن یہ آہیں دوبارہ اس میں آخرت پر ایمان جنت اور دوزخ کی خبر ہے، وہ اس طریقے سے نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید میں، اللہ عقل حیران ہوتی ہے جیسے کہ سب جاپوں سے دیکھا جنتیں تو کیسی ہے باغات ہے، رہتے مکہ کی تپتی میں رہنے پر حیران ہے، اور باغات پر دیکھیں کس طریقے سے پیغام دیا جا رہا ہے، باغات بھی ہیں اور نہریں بھی جاری ہیں، سبحان اللہ، باغات دیکھیں گے صحرا میں وہ رہنے والے کہاں تصور کر سکتے ہیں، صرف باغات جو ہیں بہت مشکل سے جیسے کسی کی تھوڑی چھوٹی سی چھوٹی بڑی ہوتی تھی یا پائے میں اس کے باغات ہوتے تھے چھوٹے سے، لیکن قرآن نے جس انداز سے بیان سے ان باغات کا ذکر کیا ہے، پھر جنت کی زمین کیسی ہے تو جنت جنت کے جنت کا پانی کیسا ہے، جنت کی حوریں کیسی ہیں، سبحان اللہ، پھر جنت کا ذکر آیا ہے، جنت کیسی ہے، کیسی آگ ہے، اس کے اندر کیا ہے، عذاب کے مختلف جو طریقے ہیں، مختلف جو آگے ہیں، نظر دلہ رب سب کو محفوظ فرمائے، اس سب کا کھول کھول کے ذکر کیا، تو آخر پر ایمان لگے سے ایمان میں مضبوطی ہوئی اور جس وجہ سے ساری بنی ہوئی. پانچ نمبر پہ قرآن مجید کی معرفت، اللہ بڑی بات ہے، قرآن مجید یہی کتاب ہے، یہی کلام ہے، اس میں ایک حرف بھی زیادہ یا کم نہیں ہے، آج ہمارے جو ہاتھ میں ہیں، جو ہمارے سینوں میں ہیں، یہی قرآن مجید تھا ان کے ہاتھ میں، ان کے سینوں میں، فرق سے کتنا ہے کہ ہم ختم کرنا جانتے ہیں، تیزی سے پڑھنا جانتے ہیں، اور ان لوگوں کے ثواب لینا جانتے ہیں، کہ الف لام میم کا ایک حرف نہیں ہے، الف کا دس نئے کے ملیں گے، الف پڑھنے سے لام میں اور دس دن میں اور دس بیس میں کیا الف لام میم نہیں ہوگی، ہمارا کام بن جائے گا. سر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دس آیتیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آگے نہیں بڑھتے جب تک کہ ہم دس کو سمجھ نہ لیتے، اس میں عمل نہ کر لیتے. جس کی زندگی اس طریقے سے گزرو قرآن مجید کے ساتھ، آپ نے کبھی دیکھا کہ ایک جھٹکے میں پوری بلڈنگ بنا لی ہے، بلڈنگ کیا بنا رہے ہیں، سب سے پہلے بنیاد بناتے ہیں، پھر دیواریں قائم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر چھت آتی ہے، پھر آپ فلور بھی بناتے ہیں، پھر آپ در و دیوار بھی لگاتے ہیں، پھر یہ کھڑکیاں دروازے، پھر بعد میں پھر پلسٹر آتا ہے، پھر ڈیکوریشن، اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کچھ ہوتا ہے. صحابہ کرام کی زندگی میں گھر بنانے سے زیادہ فوقیت رکھتا تھا کہ قرآن مجید ہماری زندگی کو کیسے بنائے. دس آیتیں جیسے دس میٹر رکھتے ہیں زمین پہ آپ بنیاد بنانے کے لیے، اس لیے دس آیتیں علم حاصل کرتے براہ راست اللہ کے پیارے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کریمہ سے کیا مفہوم ہے، کیا مقصد ہے، اگلی زبان سمجھنے والے بہترین طریقے سے سوال تب کرتے جب ان کو بات سمجھ میں آتی، اور کتنی آیات ہیں جن کی سمجھ صحابہ کرام کو نہ آئی یا اس کو چھوڑ کے ہم پیار سے سوال کر بیٹھے، بہت کم ہے. یہ عربی زبان میں نازل کیا گیا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور عربی زبان میں کیوں لائن رکھ ملتا آتے ہوں تاکہ تم سمجھ سکو، کوئی اور زبان ہوتی تو مشکل ہوتا سمجھنا، اگر یہ چائنیز میں ہوتی یا کسی اور زبان میں ہوتی، ملیالم بہت مشکل زبان ہے، بڑی کوشش کی کچھ سیکھنے کی، میرے بہت مشکل تھی سبحان اللہ، یا ایسی زبان ہوتی تو بہت مشکل ہوتا تو کیا حال ہوتا. تو اللہ فرماتے عربی زبان میں اس لیے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے تاکہ تمہیں سمجھنے میں آسانی ہو. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، تو قرآن مجید کی معرفت کے لیے میرے بھائی آج ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن مجید صرف ختم پر ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. میں ان کی بات کروں جو ختم تو کرتے ہیں، انہیں اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں الحمد للہ، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جاتا جو آگے لگا کے پڑھتے نہیں یا ترجیح گزارا کرتے رہتے ہیں، اگر قرآن کھولتے ہی ہم پاتے ہیں تو آگ کے بھی
یہ کہا ہے کہ شادی کرو, اگر کوئی بری خبر ہے جہنم کا ذکر ہے یا کوئی وعید ہے تو شادی کرو. قرآن کی کیا نازل کیا ہے, اسے قرآن کہتے ہیں, اللہ کی کلام اس لیے. عجب بات ہے اللہ, سبحان اللہ. برحال تو قرآن مجید کی عظمت اس کی لائق سے جڑی ہوئی ہے. قرآن مجید جب ہم جب تک ہم نہیں جانیں گے تو ہمارے دل بھی ایک جگہ پر ٹھہرنے والے نہیں ہیں. تو قرآن مجید کی معرفت ضروری ہے. چھٹے نمبر پہ کامیابی کی بشارت ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس عمل اتنی عام تھی کہ کوئی شخص تصور نہیں کر سکتا تھا کہ مسافر جب سفر کر کے جاتا ہے دوسرے شہر میں یا دوسری جگہ پر وہ صحیح سلامت واپس آئے گا. اس لیے تو ایسا قافلہ جو ہے یہ مبارک قافلہ سمجھا جاتا تھا اور ڈکیت ڈرتے تھے اس قافلے کو لوٹنے سے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی رکھوالی کرنے والا قافلہ ہے. تو راستے جو چھوٹے تاجر ہوتے تھے جب یہ قافلہ گزرتا تھا بیٹھ کر وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے, یہی بچیں گے ہم بھی بچیں گے ان کی برکت سے ہم بھی بچ جائیں گے. جیسے تھے وہ مشرکین, اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ گھر کے رکھوالے تھے. سبحان اللہ. لیکن عام طور پہ زمین عام تھی تو اس زمانے میں وہ تصور کر سکتا تھا کہ حضرموت سے صنعاء سے حضرموت تک یمن دو یمن ہے, صنعاء سے حضرموت, اور یہ علاقہ اس وقت یعنی اتنی بکیری ہوتی تھی اس علاقے میں کہ وہاں پر عام طور پہ جانا مشکل ہوتا تھا یمن کے علاقے میں. تو اللہ کے پیارے جب آپ سے فرماتے ہیں یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ مسافر سفر کرے گا اور امن و امان عام ہوگا, اسے کسی چیز کا خوف نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے سوا. لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو, یعنی ابھی تھوڑی دیر میں پہنچی ہے, ابھی کہ ابھی دعا کرے اللہ تعالیٰ سے کہ کافر کا خاتمہ کر دے, ہمیں نجات عطا فرمائے. اگر دعا تو اپنی جگہ پر عبادت ہے, لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کا کرام کے ساتھ رہے, کیونکہ ہمیں رہنمائی کرتے رہے اور ان بشارتیں دیتے رہے. یہ بھی ایک مثال ہے ایسے لوگ گزرے ہیں, تو اس مثال سے ثابت ہو رہی صحابہ کرام کی عظیم ملی اور ایمان کی مضبوطی بھی مزید ہوئی. سادہ نمبر پہ احساس سے ذمہ داری, زیادہ ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ مسلمان کبھی بھی بغیر ذمہ کے نہیں ہو سکتا. جب وہ مسلمان ہے تو وہ ذمہ دار ہے, وہ جانتے ہیں اس کے ذمہ میں اہم کام ہے اس نے کرنا ہے. صحابہ کرام جانتے تھے کہ وہ کون ہے, اپنی پہچان سے خوب واقف تھے, صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے, تو ان کا احساس ذمہ داری عروج پر تھا. وہ جانتے تھے کہ پوری انسانیت کو تاریکیوں سے اور ظلمتوں سے نکالنے کے صرف ایک ہی ذریعہ اور ایک ہی راستہ ہے, اور وہ نور, وہ روشنی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں تک پہنچائی ہے. اور ان کو پتا ہے اگر پوری دنیا کو ان تاریکیوں سے نکالنا ہے تو قدم آگے بڑھانا ہی پڑے گا. ذمہ داری ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ ہم تو روشنی میں رہے اور پوری دنیا تاریکیوں میں ڈوبی رہے. یہی فرق کہ مسلمان نے اور کافر, کافر کیا کہتا ہے, کیا چاہتا ہے؟ کافر یہ چاہتا ہے کہ زندگی صرف اسی کی ہو, دنیا کا پجاری ہے وہ کہتے ساری دنیا میرے قبول ہو, میں پوری دنیا کا مالک رہا ہوں, اسے صرف دنیا ہی چاہیے, جیسی بھی ہو, دوسری ہے, دلی ہے, امبی ہے, گنگی ہے, بہنی ہے, جو بھی ہے دنیا چاہیے, زندگی چاہیے بس. اور وہ صرف دنیا کو پانے کے لیے اگر اس کے سوا باقی سارے لوگ تاریخی میں رہے, ڈوبتے رہے, مرتے رہے, تو کوئی پرواہ نہیں ہے. مسلمان ایسا نہیں ہے, حکومت ہے لوگوں کے اہل ہے, لوگ ہمارے ایک طرف تمہارے جیسا کوئی نہیں, سب سے اچھی امت ہے تو, اور تجھے خاص نکالا گیا بنایا گیا دوسرے لوگوں کے لیے, اخریت کے لیے خیریت وجہ کیا ہے, بہت لیکن وجہ کیا ہے, کیا معیار ہے, تامور بالمعروف خیرکاری کا حکم دیتے ہو, اچھائی اور بھلائی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہو, وتنہون عن المنکر اور منکر سے لوگوں کو منع کرتے ہو, آگاہ کرتے ہو, برائیوں سے لوگوں کو روکتے ہو, وتؤمنون باللہ اور اس خیر کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان, اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے کے آتے ہیں. آج یاد ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھ کے کیا کرتے ہیں, ہم لوگ خیر امت بننا چاہتے ہیں یا صرف امت ہی پہ درد گزارا کرنا چاہتے ہیں, یا جیسے ہیں جیسے ان کے کام چلے بس ساتھ تو لے رہے ہیں زندہ ہے, احساس سے ذمہ داری, ہم یہ جانتے ہیں ہم کون ہیں, مطلب عجب بات دیکھیں ہم اپنے آپ کو نہیں پہچانتے ہم کون ہیں, اور جو اپنے آپ کو پہچانتا نہیں ہے احساس سے ذمہ داری تو دور کی بات ہے, وہ اپنی خیر خواہی کے قابل بھی نہیں, ہو سکتا ہے آپ کی پہچان آپ کی پہچان آپ کی آپ کی پہچان میری پہچان کیا ہے, نام میرا میرا پروفیشن کس ملک سے ہوں, کتنے بچے ہیں میرے, کہاں کام کرتا ہوں, کہاں میرا گھر ہے, یہ ہماری پہچان ہے, یہ ہماری لائبریری ہے. پہلے ہماری پہچان ہے پھر ایسے بن گیا, آپ جانتے کہ ہم کون ہیں, ہم لوگ سید البشر, سید ولد آدم, سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہے, جانتے ہیں کہ امت ہی ہے تو ہم کون ہیں, پھر ہم عام لوگ نہیں ہیں, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی ہیں, جن کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعائیں کی, امتی امتی مشکل ترین وقت میں بھی, باقی انبیاء کہیں گے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدد ریشہ میں, اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے گی امتی امتی, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کرام کی مجلس محفل میں, میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا, صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ میرے صحابہ ہیں, میرے بھائی وہ ہیں, کون ہیں, جو مجھے بنا دیکھے مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے, ابھی دیکھا نہیں مجھے, صرف میرے پیغام کو سن کر میرے پیغام کو دیکھ کر مجھ پر ایمان لے کے آئیں گے, وہ میرے بھائی ہیں. ارے کتنی خوش قسمت ہے آپ, کتنی خوش قسمت ہیں ہم کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خواہش کرتے ہیں دیکھنے کے لیے, ہم اس قابل ہیں, ہمارا کردار ایسا ہے, ادھر کے لوگ نیا اخوان میرا دل کرتا ہے, میری خواہش ہے, میں پسند کرتا ہوں کہ کاش اپنے بھائی کو دیکھ لیتا, اور بھائی کا کیا حال ہے آج, ہمارا کیا حال ہے, واللہ یعنی شرم آ رہی ہے ایک عام انسان کو وہ دکھاتے جو ہمارے کردار ہیں, اللہ میں دیکھ لیتے کیا کہتے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی وقلیل من عبادی الشکور. اللہ تعالیٰ ہمیں ان قلیل شکر گزاروں میں میں اپنے فضل و کرم سے شامل کر دے. ہم اس لائق نہیں ہیں. احساس ذمہ داری کب جائے گی میرے بھائیوں؟ ہمارے گھر ٹوٹے ہوئے ہیں, ہمارا معاشرہ بگڑا ہوا ہے, ہمارے بچے کہاں پر پہنچ چکے ہیں. آج راستے میں چلتے ہوئے ہمارے بچوں کی حالت دیکھیں, ان کے بولنے کا انداز دیکھیں, ان کی شکل صورت دیکھیں, ان کے لباس دیکھیں. مسلمان کے بچے ایسے ہوتے ہیں. یہ اللہ کے پیارے پیغمبر وسلم کی امت ہی ہے, یہ ہمارا اس امت کا مستقبل ہے. ارے کسی اور کے لیے نہ صرف اپنے بچوں کے لیے تو سوچو. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم آل وکلکم مسئول عن رعیتہ, تو سب ذمہ دار ہو. اور قیامت کے دن ایک ایک ذمہ داری کے تعلق سے تم سے سوال ہونے والا ہے. ہم تیار ہیں. میں تو ذمہ داری جانی ہے کون سی ہے, بچے ہیں پیدا ہو گئے پڑھ بھی رہے ہیں نوکری بھی کر لیں گے, ذمہ داری کہاں ہے؟ صرف پیدا کر کے معاشرے کے حوالے کر دیے, کس کے حوالے کر دیے؟ پیدا کرنا کمال سمجھتے ہو بس, وہ تو پھر دوسری مخلوق بھی اچھا پیدا کرتی ہے ہم سے. یہی فرق ہے اس دوسری وقت کسی مخلوق میں اور ہم اچھے کو مخلوقات میں, کہ ہم بچے کو پیدا کر کے اس کی تربیت کرتے ہیں اور وہ بچوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیتے ہیں جنگل میں. سبحان اللہ. اپنے آپ کو پہچانیے اللہ کے لیے, اپنے قدر جانیے. اگر ہم خود بے قدرے ہیں اپنی قدر نہیں جانتے تو دشمن کیا خاک ہماری قدر کرے گا. آج ہم ذہنوں کے لیے ضروری ہیں. یہودی ہمارے سر پر بیٹھے کیوں بیٹھے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ظلم کیا ہم پر؟ ظلم کیا اللہ تعالیٰ نے؟ واللہ ولا یظلم ربک احد. ہمارا کردار ہی کچھ ایسا ہے. رحم اللہ سبحانہ وتعالیٰ. آج امت میں شرک عام ہے, بدعات عام ہے, فسق و فجور عام ہے, بدکاری نافرمانی عام ہے. کیا کیا ہم نے احساس ذمہ داری ہے باقی؟ اپنے بچوں سے, اپنے آپ سے شروع کریں. اس نفس نے حساب دینا ہے, میں نے حساب دینا ہے. ارے اپنے سے شروع کرو نا, کیسے حساب دوں گا میں؟ بغیر کا زمانے میں حساب ہونا ہے. مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی تو یقین نہیں ہے, ورنہ مسلمان ہی نہیں ہو. یہ شک ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا یا نہیں ہوگا تو مسلمان ہی نہیں ہے. شک کے تب بھی مسلمان نہیں ہے جب تک یقین نہیں ہوتا. اگر یقین ہے کہ مرنا ہے اور پھر دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے تو زندہ کیوں کر دی جائیں گے ہم لوگ؟ حساب نہیں ہوگا تو حساب پر بھی یقین ہے تو پھر حساب کیسے ہوگا؟ دو لوگوں کا ایک جیسا حساب ہوگا؟ سفارش نہیں چلے گی, کچھ نہیں چلے گا. وہاں پہ آپ کا عمل آپ کے ساتھ ہوگا. اور اگر وہاں پہ سفارش چلے گی تو ان کے حق میں ہوگی جن پر اللہ تعالیٰ راضی ہے اور جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا. اور اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوتا ہے؟ کیا اس وقت میرا کردار ایسا ہے اگر میں مر جاتا ہوں کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ اگر ابھی آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو پھر کل آپ کے پاس جواب نہیں رہے گا. یاد رکھیں, موت کب آئے گی کسی کو خبر ہے؟ تو پھر جب موت کی خبر بھی ہمیں نہیں ہے, ہمارا کردار بھی بدلتا رہتا ہے. کیا اگر موت اچانک آ جائے ہمیں اور ہمارا کردار ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو، نعوذ باللہ، کیا کریں گے ہم؟ تو اپنے آپ سے شروع کریں، اپنے بیوی بچوں سے، پھر اپنے رشتہ داروں سے، پھر اپنے پڑوسی، پھر عام مسلمان بحق. جب تک یہ ذمہ داری نہیں جاگے گی ہم بدلیں گے نہیں، نہ ہی معاشرہ بدلے گا اور نہ ہی ہماری حالت بدلے گی. اور آخر میں آٹھ نمبر پہ ثابت قدمی کے اسباب صحابہ کرام نے جو پائے تھے، آخر نمبر پہ ایمان کی چاشنی، علم نافع کی روشنی اور عمل صالح کی چاہت ہمارے اندر ہے. ایمان کی لذت ہوتی ہے، پتہ ہے، ایمان کی مٹھاس چاشنی ہوتی ہے. جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو تختی کے ریل پر گھسیٹا جاتا ہے اور بھاری بھاری پتھر سینے پر رکھ دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی چٹان، دو لوگ آتے، دو یا تین اٹھا کے سینے پر رکھ دیتے اور پھر گھوڑے سے باندھ کے، اون سے باندھ کے تختی کے ریل پر گھسیٹا جاتا ہے. تو کچھ عرصے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے دین کا قیام مدینہ میں میسر فرمایا اور اچھے حالات ہوئے تو کسی نے سوال کیا صحابہ میں سے، اے بلال، یہ تکلیف برداشت کیسے کرتے تھے؟ کہ مجھے اور تو پتہ نہیں ہے، ان تکلیفوں کی کڑواہٹ ایمان کی چاشنی سے مل جاتی تھی اور ایمان کی چاشنی غالب ہو جاتی تھی اور یہ تکلیفیں بھول جاتے تھے. تکلیفیں تو ہوتی تھی لیکن ایمان کی لذت ہے دل میں. جب یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو ایمان کی لذت غالب آ جاتی، تکلیف کی ان کڑواہٹوں کو دور کر دیتی. یہ ایمان کی لذت ہے. اور علم نافع کی روشنی، صحابہ کرام نے زندگی ساری یہی کیا. اگر کل وہ علم حاصل نہ کرتے تو آج ہم بھی جاہل ہوتے. ان کی جدوجہد سے آج یہ دنیا روشن ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بات. اور عمل صالح کے لیے سبقت کرتے، آج ہم دوڑ لگاتے ہیں دنیا کے پیچھے، سگا بھائی کو آگے نہیں جانے دے رہا، میں آگے بڑھوں گے تو میں آگے بڑھوں، ارے آپ ہی کا خون ہے، کون ہے؟ لیکن دنیا کی چاہت، دنیا کی مٹھاس، دنیا کی لذت نے ہمیں اندھا کر دیا ہے. اب ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، بس آگے بڑھنا ہے. اور دنیا کی اس ریس میں نہ جانے ہم نے کتنی گناہ کیے ہیں، کتنی دل دکھائے ہیں، کتنے رشتے توڑے ہیں. بعض لوگوں نے حد کر دی اسی مال و دولت کے لیے، وراثت حاصل کرنے کے لیے والدین کا بھی قتل کیا، بعض اپنے سگے والد کا قتل کیا. دنیا ساتھ لے کے جائیں گے، اللہ ہاتھ نہیں آنے والی. حال ہی ہاتھ آئے تھے روتے ہوئے، خوش قسمت انسان وہ ہے، پتہ ہے، جو دنیا میں آتا ہے تو روتا ہے، اگر بچہ روتا نہیں ہے تو مر جاتا ہے. جب انسان پیدا ہوتا ہے روتا کیوں پتہ ہے؟ اس کی سانس کی نالیاں بند ہے، ماں کے پیٹ میں وہ سانس نہیں لے سکتا، خون کے ذریعے سب کچھ اسے غذا بھی مل رہی ہے، صفائی بھی ہو رہی ہے. جو ہی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے راستہ کھل جاتا ہے، راستہ کھولنے کے لیے چیخ مارنا ضروری ہوتی ہے. اب اس نے ہوا لینی ہے تو چیخ مارتا ہے، روتا ہے تاکہ اس کا راستہ آسان ہو جائے اور وہ سانس لینے کے قابل ہو جائے. اور اگر بچہ روتا نہیں تو اسے اٹھا کر ڈاکٹر کیا کرتی ہیں, بیچاروں کو مارتی ہیں. اسے کاش اس کی اگر عقل ہوتی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں پہ آ گئے, تو جلے میں ہونے کی, جلے مار کھانے کی, آتے ہی مرد شروع ہو گیا اور آتے ہی رونا شروع ہو گیا. سبحان اللہ, یہی دنیا ہے میرے بھائیوں, یہ حقیقت ہے دنیا کی. دنیا جتنا ہم آتے اتنا ہنساتی نہیں ہے. ہم آتے ہیں روتے ہوئے. خوش قسمت انسان وہ ہے جو روتے ہوئے آتا ہے اور رلا کے جاتا ہے. نہیں, بعض ایسے لوگ بھی ہیں جب مرتے ہیں تو لوگ روتے ہی اللہ کا شکر ہے یہ مصیبت ٹلی, ایسے لوگ بھی تو ہیں نا. اور ایسے لوگ بھی ہیں جب وہ مر جاتے ہیں تو وہ دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور کافی عرصے تک آنکھوں سے آنسو رکتے نہیں ہیں. ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں. سبحان اللہ. تو ایمان کی لذت, علم نافع کی روشنی اور عمل صالح کی چاہت, جس کے دل میں یہ تین چیزیں آ جائیں, اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں عمل نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, اور آن اور سنت پر چلنے کی, سلک صالح اور منہج کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں منہج حق پر ثابت قدمی عطا فرمائے, اور ہر مشکل کو دور فرمائے. والله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك, اشهد ان لا اله الا انت, استغفرك واتوب اليك.